ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما रहमान के बंदों की सिफात में से पहली सिफत अब्दियत और दूसरी सिफत तवाज़ो का तस्करा किया गया था। उसी तवाज़ो का असर ये बतलाया गया कि वो नर्म चाल चलते हैं, यानी उनकी रफ्तार में भी तवाज़ो और आजीजी टपकती है। यही हाल उनकी गुफ्तार का भी होता है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, तीसरी सिफत ये बतलाई जा रही है कि रहमान के बंदों से जब जहालत वाले लोग बहस व मुबाहसा करते हैं तो वो सलामती की बात कहकर अपना दामन बचा लेते हैं, फजूल बहस के अंदर उलझते नहीं। तो रफ्तार में भी तवाज़ो इनके सारी और गुफ्तार में भी उसका असर तर्जमा किया गया, जहालत वाले लोग जब उनसे फजूल बहस करते हैं तो वो सलामती के साथ अपने आप को बचा लेते हैं। तो इसमें इस तरफ इशारा किया गया कि फजूल बहस फ़कत वो लोग ही नहीं करते हैं जो इल्म से दूर होते हैं, वो लोग जो आलिम कहलाते हैं वो भी बाज़ दफ़ा फजूल बहसों में पड़ जाते हैं। तो रहमान के बंदे वो ऐसी बात करते हैं कि बहस वहीं ख़त्म हो जाती और इस सिफत के अंदर गोया इसकी हिदायत दी गई है कि इंसान अपनी जबान का ज्यादा से ज्यादा उसको बचाने का एहतमाम करे, फजूल गोई से, फजूल बातों से, फजूल बहसों से अपनी जबान को बचाए। और अगर कोई ऐसा मौका आ ही जाए कि लोग हमसे सख्ती से पेश आ रहे हैं, सख्त कलामी कर रहे हैं या उलझाना चाहते हैं, तो सलामती की बात कहकर के बात को खत्म कर दे, बल्कि नरमी से अगर उसको समझा दिया जाए तो और ज्यादा बेहतर है। और इस सिलसिले में बड़े इनामात भी अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबानी हमें सुनाए गए। एक रिवायत में है, इन्न फिल जन्नत गुरफन युरा जाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन जाहिरिहा, कि बेशक जन्नत में बाला खाने हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं और वो इतने साफ शफाफ हैं कि ان کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر والوں کو اندرونی حصہ نظر آئے گا، اتنے صاف شفاف ہے۔ اعدہ اللہ لمن الان الکلام، وہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تیار فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نرم کلامی سے پیش آتے ہیں۔ وہ تابع سیام، اور پے در پے روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وہ اطعمت طعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ صلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے رہتے ہیں۔ تو نرم کلامی، روزوں کا اہتمام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اور رات کی تہجد قیام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے، اونچے اونچے محل رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثن من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل اللہ الجنہ، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ دو انعامات سے اس کو نوازے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا، عزت کے ساتھ، طمانینت اور سکون کے ساتھ وہ اللہ کے یہاں جائے گا اور جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ جنت میں تو ہر مومن جائے گا، مقصد اس کا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوگی، دخول اولی اس کو نصیب ہوگا۔ وہ تین عادتیں کون سی ہیں؟ رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے سلوک کرنا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کمزوروں ہی پر سختی برتی جاتی ہے، کلام میں بھی، معاملات میں بھی، لیکن جو شخص کمزوروں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، یہ دو انعام اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ رفق بالضعیف، وہ احسان علی المملوک، اپنے خدام، نوکر، چاکروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جو ان کا واجبی حق ہے اس سے بھی زیادہ ان کو دینا، اور ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ وہ شفقت علی الوالدین، اور والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ شفقت تو عام طور پر بچوں پر کی جاتی ہے، لیکن یہاں والدین کے لیے شفقت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض دفعہ والدین یا دونوں میں سے کوئی عمر کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا مزاج اور ان کی طبیعت وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بار بار کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، بار بار شور مچاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بچوں کو تو ہم بڑی پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا وہ شور یا ماں باپ کا وہ سوال ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا شفقتن علی الوالدین، تو تین خوبیاں جس کے اندر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو انعامات سے اس کو نوازے گا، موت آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ دخول اولی اس کو جنت میں نصیب فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں، اس میں سے چند روایتیں پیش کی جاتی ہے۔ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل کلام ابن آدم ہوا علیہ الا امرن بے معروف او نہین ان منکرین او ذکرن للہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے، جو بھی بات انسان سے زبان سے نکالے گا اس کے اوپر وبال ہے، مگر ایسی بات جو کسی بھلے کام کے حکم سے تعلق رکھتی ہو، یا کسی منکر اور برائی سے روکنے سے اس کا تعلق ہو، یا اللہ کا ذکر ہو، تو یہ وبال نہیں ہے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کف لسانہ سترہ عز وجل عورتہ ومن ملک غضبہ وقاہ اللہ عز وجل عذابہ ومن اعتذر الی اللہ عز وجل قبل اللہ عذرہ۔ کہ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھے، اللہ عز وجل اس کے پوشیدہ امور، پوشیدہ عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے، اس کی حماقتیں، اس کے عیوب اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا ہے تو اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ زبان ہی سے انسان کی حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. ایک روایت ہے، طوبی لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال میں زائد حصہ جو ہو، ضروریات سے زائد اس کو خرچ کرے، اور اب امسک الفضل من قولی، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے. ان مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال خمس لہن احسن من الدہم الموقفا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان گھوڑوں سے بھی بہتر ہے جو لگام اور نکیل ڈالے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہے. پہلی بات، لا تتکلم فیما لا یعنی کا، تو کلام مت کر ایسے امور کے متعلق جو تجھے فائدہ نہ پہنچائے، بے فائدہ بے مقصد بات مت کر. ایک بات، فَإِنَّهُ فَضْلٌ، اس لیے کہ یہ فضول بات ہے. وَلَا آمَنُ مِنْكَ الْوِزْرَ، اور جو فضول بات ہوتی ہے اس میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ وہ تیرے اوپر بوجھ نہ بنے، یعنی وہ بوجھ بن جائے گا کبھی لا یعنی اور بے مقصد بات ہوگی تو. دوسری بات، ولا تتکلم فیما یعنی کا حتی تجد لہ موضیا، جو با مقصد بات ہے جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ اور خیر ہے اس کو بھی اپنی زبان سے مت نکال یہاں تک کہ موقع اور محل دیکھ لے، موقع اور محل کے مطابق ہی اپنی زبان سے بات نکال. فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَيَعْنَتَا، اس لیے کہ بعض دفعہ کوئی شخص کسی با مقصد امر میں بھی کلام کرتا ہے لیکن اس کو نامناسب جگہ پر رکھ دیتا ہے، نامناسب جگہ پر بات کرتا ہے تو وہی چیز اس کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ فائدے والی بات، نفع والی بات، خیر والی بات بھی ہر موقع اور محل پر نہیں کہی جا سکتی، جہاں مناسب ہو اس پر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد ہی وہ بات کہنی چاہیے. ولا تمہارے حلیمن ولا صفیحن، کسی بردبار آدمی سے بھی لڑائی جھگڑا مت کر، نہ کسی بے وقوف سے. فإن الحلیم یقلی کا، اس لیے کہ جو بردبار ہوگا وہ اپنے دل میں اس کو رکھ لے گا اور اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی. وإن الصفی یوزی کا، اور بے وقوف آدمی تیرے اس جھگڑے کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچائے گا. چوتھی بات، وذکر اخاک اذا تغیب عنک بما تحب ان یذکرک بہ، تو اپنے بھائی کا ذکر کر جبکہ تو اس سے غائب ہو، ایسی بات کے ذریعے سے جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہے کہ تیرا بھی وہ اسی طرح ذکر کرے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا پیٹھ پیچھے ذکر خیر کرے تو ہم بھی اپنے بھائیوں اور دوستوں کو اچھائی بھلائی خیر کے ساتھ یاد کرے، تو جیسے دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرنا ہے. وَعْفُوا عَمَّا تُحِبُّ أَن يَعْفِيَكَ مِنْهُ، اور اگر کسی دوست سے بھائی سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر، درگزر کر جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے معاف کیا جائے. پانچویں بات، وَعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْأَجْرَامِ، تو اس شخص کی طرح عمل کرتا رہے جس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ مجھے اچھائی کا بدلہ اچھے سے ملے، اور اگر میں کوئی برائی کر لوں تو میں پھنس جاؤں گا، ماخوذ ہو جاؤں گا، اللہ کے یہاں مجرم بن جاؤں گا. اس آدمی کی طرح تو عمل کر، یعنی اپنے اعمال کو سوچ سوچ کر کرتے رہنا چاہیے، ایسا ہی عمل کرے جس پر اللہ کے اچھا بدلہ ملے، ایسا عمل نہ کرے جس سے آدمی اللہ کے دربار میں مجرم بن جائے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ جھکی آدمی اور جھگڑالو آدمی، فضول بحث کرنے والا اور جھگڑالو آدمی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من جادل فی خصومت بغیر علم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزیا، کہ جو شخص بغیر علم کے کسی جھگڑے اور بحث میں پڑ جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس جھگڑے سے نکل جائے، باہر آ جائے. جب تک فضول بغیر علم کے بغیر تحقیق کے باس و مباحثہ میں آدمی پڑا رہے گا, اللہ کے غضب اور اس کے ناراضگی کے اندر رہے گا. جب تک باہر نہیں نکلتا وہاں تک اللہ کی رضا مندی اس کو حاصل نہیں ہوگی. عن بلال ابن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا رأیت الرجل لجوجا مماریا معجبا برائے فقد تمت خسارته. حضرت بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ بہت جھگڑالو ہے, بحث کرنے والا ہے, اپنی رائے کو پسند کرنے والا ہے, تو فقط تمت خسارہ, تو سمجھو کہ اس کا نقصان انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہے, یعنی بالکل اس کا معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے, خسارے میں وہ پڑ گیا ہے. عن الامام الشعبی رحمہ اللہ انہ قال المراء یفسد الصداقۃ القدیمہ ویحل العقد الوثیقہ. امام شعبی فرماتے ہیں کہ جھگڑا پرانی دوستی کو ختم کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رات دن بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں لیکن معمولی سی چیز پر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دوستی ہمیشہ کے لیے دشمنی میں بدل جاتی ہے, اور جو گرہیں بند ہوتی ہیں اس کو بھی وہ کھول دیتا ہے. جو عیوب اپنے دوست کو معلوم ہوتے ہیں جھگڑے ہونے کے بعد وہ سب کھولنا شروع کر دیتا ہے, بلکہ اور نمک مرچ لگا کر کے اور زیادہ اس کو پیش کرتا ہے. اہل علم کے لیے خاص یہ روایت ہے عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تعلم العلم لتباہو به العلماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس لیے مت سیکھو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو. اپنے علم کے ذریعے سے علماء پر فخر کرنے کی نیت سے علم مت سیکھو. اول تمہارو بھی بالسفہا, یا اس لیے علم مت سیکھو کہ بے وقوفوں اور ناواقف لوگوں سے تم بحث و مباحثہ کرو. اول ینصرف بھی وجوہ الناس الیکم, یا اس لیے علم حاصل کرنا کہ لوگوں کے قلوب میری طرف متوجہ ہو جائے, مجھے مرجع خلائق لوگ سمجھے, میری طرف رجوع ہو, لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے, میری واہ واہ ہو, اس نیت سے علم نہ سیکھے. فمن فعل ذلک فہو فی النار, جو آدمی ان نیتوں میں سے کسی بھی نیت سے علم حاصل کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا. اللہم احفظنا منہ. عن الامام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ قال المراء والجدال فی العلم یذهب بنور العلم عن قلب العبد, کہ جھگڑا اور بحث علم کے اندر وہ انسان کے دل سے نور علم کو ختم کر دیتا ہے. بحث و مباحثہ جھگڑا علم کے نور کو بھی دل سے ختم کر دیتا ہے. وقیل له رجل له علم بالسنت فهل يجادل عنها, ان سے عرض کیا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کو سنت کا حدیثوں کا علم ہے, کیا ان حدیثوں کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, ولیکن یخبر بالسنۃ, لوگوں کو حدیث سنا دو بس, مان جائے تو ٹھیک, ان سے بحث مت کرو. فإن قبل منه وإلا سكت, اگر وہ حدیث سنت قبول کر لی گئی بہت اچھا, نہیں قبول کی گئی خاموش رہے, لوگوں سے بحث و مباحثہ میں نہ پڑے. تو یہ جو صفت بتلائی گئی مقصود یہ ہے کہ اپنی زبان کی انسان خوب خوب حفاظت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ اور ہمارے اسلاف کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ان صفات پر وہ عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول کی ذات تو مکمل نمونہ ہی تھی, پورا قرآن ہی آپ کی جو ہے عادات مبارکہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ طویل روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے اخلاق وہ قرآن کریم ہے, یعنی قرآن میں جو اخلاق ہے آپ کی زندگی میں عملی اور پریکٹیکل طور پر وہ اخلاق موجود تھے. ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب میں ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور آتے ہی پہلے تو آپ کی گردن مبارک پر موٹی کھردوری چادر ڈالی اور زور سے اس کو کھینچا, جس کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی. ایک تو یہ تکلیف پہنچائے, اسی پر بس نہیں کیا, پھر کہنے لگا کہ اے محمد یہ دو اونٹ لایا ہوں, ایک اونٹ پر جو وغیرہ ڈلوا دو اور ایک اونٹ پر کھجورے, اور دیکھو اے محمد یہ تم اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے ہو. ایک تو گستاخی, ایک تکلیف پہنچائے, اور پھر زبان سے بھی کیسے بھدے الفاظ کہ اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, میں اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہا ہوں, تین مرتبہ آپ نے فرمایا. پھر ایک شخص سے کہا کہ بھئی اس کے ایک اونٹنی پر یہ جو وغیرہ لاد دو اور دوسری اونٹنی پر کھجور وغیرہ ڈلوا دو, اور پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نہیں دوں گا جب تک کہ بدلہ نہ لوں، بدلہ لوں گا. اس پر وہ کہنے لگا بدلہ تو ہرگز نہیں دوں گا، اسے ہی لے جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ بھی اس کی اونٹ پر دلوا دو. پھر صحابہ سے فرمایا جاؤ بھائی یہاں سے جاؤ. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی جو بات فرمائی تھی وہ بھی حقیقت میں بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، ظرافت کے طور پر، ہنسی کے طور پر آپ نے بدلہ لینے کی بات فرمائی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کہ وہ کتنی سخت بات کہہ رہا ہے. آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے ایسا جا کر کہے تو وہیں اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، اس کے حوارین بھی اس کو نہ چھوڑے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے ہیں، اور بھی ہمارے بزرگوں کے بھی واقعات بہت سارے ہیں. فقی الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، ان کے بہت سارے واقعات بھی ہیں. ایک مرتبہ ایک بدعتی بحث کرنے لگا حضرت سے، اور ان کے یہاں تو پھر گالیوں کی فیکٹری ہوتی ہے، تو قسم قسم کی گالیاں دینے لگا. حضرت بالکل خاموش سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، بہت دیر تک وہ بکتا ہی رہا. آخر میں اس نے یہ کہا کہ تمہارے اور خنزیر میں فرق کیا ہے، تمہارے اور خنزیر میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے بس ایک ہی جواب دیا، بس اتنا ہی فرق ہے، زیادہ نہیں. بس ایک ہی جواب دیا، اٹھ کر چلا گیا چپ چاپ، کیا بولنے جیسا ہے ہی نہیں حضرت کے سامنے. دوبارہ خاموشی سے اس کا جواب دیا، لیکن جواب دیا تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے، کہ وہ بالکل چلا ہی گیا وہاں سے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذی علم شخصیت گزرے ہیں. حضرت کی جو کتابیں ہم جیسے کمزور مولوی لوگ بھی سمجھ نہیں سکتے اس کو، اور تواضع بھی اتنی ہی زیادہ تھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے متعلق کسی نے وہ کلپ بھیجی تھی، ان کا ایک واقعہ. حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے انوکھے انداز میں اس کو بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں چلے گئے، مسجد میں پہنچے کم وقت امام ہی نہیں آیا. تو دیہات کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت سے کہا نماز پڑھا دو. حضرت نے کہا بھی مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. تو ایک شخص نے کہا بک بک کائے کو کرتا ہے، نماز پڑھا دے جلدی. دھکا دیا حضرت کو، مسلح پر چلے گئے. اب اتفاق ہے کہ نماز میں غلطی ہو گئی. نماز کے بعد وہ کہنے لگے تجھے نماز پڑھانے نہیں آتی. کہا بھی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی ہے. کہا نماز پڑھانے نہیں آتی، اوپر سے بکواس کرتا ہے، چل نکل یہاں سے. تو حضرت کو دھکے دے کر نکالنے لگے. وہ مسجد کے باہر نکلے تو حضرت کا کوئی مرید اور معتقد سامنے تھا. اس نے جو دیکھا تو کہنے لگا حضرت حضرت حضرت. تو حضرت اس کو اشارہ کر رہے چپ رہے، حضرت مت بول، بالکل خاموش. لیکن وہ بولے ہی جا رہا ہے حضرت 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 کہتا ہی جا رہا ہے. جب قریب آیا تو پوچھا وہ دو چار لوگ جو ساتھ میں تھے، یہ تیرے حضرت کہاں سے آ گئے؟ کہا تم نہیں جانتے، وہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے، مدرسہ بنایا ہے. ارے کہا مدرسہ بناتا پھر اس کو نماز تو پڑھانی نہیں آتی. پھر بھی حضرت نے کچھ نہیں، خاموشی سے. تو بہرحال یہ ایسے لوگ جو جہالت والے ہوتے ہیں ان کا جواب اس نرمی سے، کیونکہ فتنہ فساد نہ ہو. اگر حضرت چاہتے تو وہ مرید کو کہتے اور دو چار کو بلا لا ان کی دھلائی کرو ذرا، مجھے ایسا ایسا کیا، میری گستاخی کی. تو بہرحال اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ جب بھی کوئی ایسی بحث کرے ہم سے تو خاموش ہو جائے آدمی اور سلامتی کے ساتھ اس جھگڑے سے باہر نکل آئے. انشاءاللہ پھر دوسری صفات آئندہ عرض کی جائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح ان کے سینوں میں قرآنی الفاظ تو نے مزین فرمائے، ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان طلباء، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے لیا ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے کے نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اور ان نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمد یا جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔